ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل نرید ان نمن علی الذین استوضفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد. سب سے پہلے خدا نے مطالبہ شروع بجا لاتا ہوں، اس نے توفیق دی کہ اپنے حالات کو اپنے زمانے کو پہچاننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ میری اور آپ کی یہ معرفت سبب بنے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل حاصل ہو انشاءاللہ تعالی، اور ہم اور آپ وہ کردار ادا کر سکیں جو امام کے ظہور سے پہلے ان کے جانساروں ان کے ماننے والوں کو انجام دینا ہے. جس موضوع پر اس وقت یہ سیمینار منعقد ہوا ہے، یہ موضوع شاید اگر ایک سال پہلے کسی سیمینار کے اندر پروپوز ہوتا تو اس کو قبول کرنا لوگوں کے لیے شاید اتنا آسان نہ ہوتا، لیکن میرے خیال میں اب ایک سال گزر جانے کے بعد جب ہم نے اس کی گفتگو کچھ شروع کی تھی اپنے حلقوں میں، اس سے اب ایک سال کے بعد یہ موضوع لوگوں کی نظروں میں بہت اچھی طرح آ چکا ہے. اب اس کے لیے کسی کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کرائسس ہے یا نہیں ہے، اب تو یہ انڈرسٹوڈ ہے پوری دنیا کے اندر کہ ہاں ریسیشن ہے. اب صرف یہ گفتگو رہ گئی ہے کہ ریسیشن کا فیوچر کیا ہے، اس بحران کا مستقبل کیا ہے. اس اعتبار سے چند انتہائی اہم گفتگو ہیں جو انجام پانی ہیں، اس کو ہم تین موضوعات میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ریسیشن کی یا بحران کی کرائسس کی موجودہ صورتحال کیا ہے، چونکہ ہم تین اسٹیجز سوچ سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ ابھی پیک پر نہیں پہنچا، ایک یہ ہے کہ پیک کے بعد ڈاؤن سائڈ ہے اور اب حالات بہتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ ہم کہیں کہ پیک بھی ختم ہو گیا ہے، ڈاؤن سائڈ بھی ختم ہو گیا ہے، اب ریکوری ہو رہی ہے، اب ریکوری ہو رہی ہے. تو ان تین میں سے کس اسٹیج کے اندر ہم لوگ اس وقت داخل ہوئے ہیں، اس بات کا ڈیسیشن لینا ایک لحاظ سے امپورٹنٹ ہے اور جس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کن علامتوں پر انحصار کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کانفلکٹنگ نیوز بہت زیادہ ہیں، متناقض خبریں ہر روز مل رہی ہیں آپ کو، اور اس کے اندر غور کرنا ہوگا کہ کون سی خبریں ہیں جو واقعاً ریلائبل ہیں اور ان کے اوپر انحصار کیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے انالیسس کیا جا سکتا ہے، اور کون سی خبریں ایسی ہیں کہ جو کاسمیٹک ہیں اور ان کے اوپر ہم زیادہ انحصار نہیں کر سکتے. تیسرا معاملہ یہ ہے کہ راہ حل کیا ہے. آیا ہم مثال کے طور پر اس اقتصادی صورتحال کے لیے وہ جو کچھ پہلے کہہ رہے تھے اور سن رہے تھے سمجھ رہے تھے اس کے علاوہ کوئی اور حل دینا چاہیں گے، یا کہ جو کچھ پہلے کہا گیا سنا گیا وہی حل ہے اور اس سے مزید اضافہ نہیں کرنا چاہیں گے، وہی ہمارے لیے کافی ہوگا. تو ان موضوعات کو لے کر چلتے ہیں اس سے، اور ان تمام سے پہلے بھی ایک اور مقدماتی گفتگو کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس ریسیشن کی روٹس کہاں پر ہیں، ریسیشن کی جڑیں کہاں پر ہیں. اس کے ذریعے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھنے میں مدد ملے گی، یہ بھی سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اس کا مستقبل کیا ہے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد. ممکن ہے ہماری نظر میں یہ ہو کہ ریسیشن کی جڑیں مس مینجمنٹ میں ہیں، مس مینجمنٹ میں، یعنی نظام صحیح نظام ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی مینجمنٹ اچھی نہیں ہو رہی، اس مس مینجمنٹ کے نتیجے میں کرائسس آ گیا ہے، مس مینجمنٹ کے نتیجے میں کرائسس آیا ہوا ہے. مثلا فرض فرمائیے آپ سے کوئی یہ کہے کہ اس ہال کا اسٹرکچر بالکل صحیح ہے، تو آپ پوچھیں گے مثال کے طور پر کہ اس دن ایک گڑبڑ ہوئی تھی، بھگدڑ ہوئی تھی، وہ کیا ہوئی تھی؟ تو وہ کہیں گے اس دن ایک حادثہ پیش آیا تھا، اس وجہ سے وہ مشکل پیش آئی تھی، ورنہ فنڈامنٹلی بالکل صحیح ہے، بنیادیں بالکل صحیح ہیں، اس دن کوئی مشکل پیش آئی تھی. تو ہمیں سب سے پہلا کوشچن یہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا سسٹم صحیح ہے، کوئی حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ریسیشن آیا ہے، یعنی کہ نہیں، سسٹم کی نیچر میں ریسیشن لکھا ہوا ہے. سسٹم کی نیچر میں ریسیشن لکھا ہوا ہے. اب اگر ہم اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک اور بنیادی سوال کرنا پڑے گا, وہ یہ کہ کسی بھی انالیسس کے تحت آیا سسٹم عادلانہ ہے یا ظالمانہ ہے. اور عدل اور ظلم کی بہرحال ایک تعریف بنانی پڑے گی. ظاہر ہے عدل اور ظلم کو لوگ اپنے اپنے پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک چیز, اگر میرا آج زیادہ بولنے کا موڈ ہے تو میرے لیے عدل یہ ہے کہ میں 1.5 گھنٹہ بولوں, اور اگر آپ آج زیادہ جلدی گھر واپس جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے عدل یہ ہے کہ بھائی 45 منٹ کافی ہوتے ہیں. تو بعض اوقات عدل اور ظلم بھی ایک ایک آدمی کے پرسپیکٹو میں چینج ہوتا رہتا ہے. لیکن بہرحال کچھ پیرامیٹرز بنائے جا سکتے ہیں جو ایبسلوٹ عدل کہلائے جا سکیں کہ ہاں بھائی یہ تو عدل ہے. مثال کے طور پر دنیا کی آبادی 6 ارب ہے, اس کو غذا ملنا, اس کو کھانا دیا جائے, یہ اپنی بیسک نیڈس کو پورا کرے, یہ عدل ہے. اگر نہیں مل رہا تو بہرحال ظلم ہے کہ ہم دنیا کی 6 ارب آبادی کا پیٹ بھی نہیں بھر پا رہے. تو ہمیں پہلے ہی دیکھنا پڑے گا یہ جو دنیا کا نظام ہے, جو آج کل مثال کے طور پر کیپٹلسٹ نظام ہے, بنیادی طور پر یہ عدل ہے یا ظلم ہے. اور اس کی ہم پہلے ایک تعریف حاصل کر لیں. اب مسلمان ہونے کے ناطے تو ظاہر ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن دوسری علامتوں کو دیکھتے ہوئے بھی ہم آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا اس ظلم کو قبول کر رہی ہے کہ ہاں ظلم ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے. وہ کیسے؟ ہمیں اوور آل یہ پوچھنا پڑے گا کہ بھائی یہ جو دنیا کی تقسیم تھی, فرسٹ ورلڈ, سیکنڈ ورلڈ, تھرڈ ورلڈ, اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے کیا؟ وہ جو دنیا کے غریب ممالک تھے آخری 40 سال میں, مثلاً اگر دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لگانا شروع کریں, آخری 60 سال میں ان کے اندر کوئی بنیادی تبدیلی اسٹیٹس کے اعتبار سے آئی ہے؟ یا مثال کے طور پر ہم آخری 30-35 سال کو لے لیتے ہیں جب سے ورلڈ بینک بہت زیادہ تیزی سے داخل ہوا ہے, ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف, کہ مثلاً جن ممالک نے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے لونز لیے ہیں کیا ان ممالک کو ان اقتصادی مشکلات سے آزادی مل گئی جن کی خاطر انہوں نے لون لیے تھے؟ تو ایک عجیب صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ گزشتہ 30-35 سال کے اندر ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف بیلون کی طرح پھولے چلے جا رہے ہیں, غبارے کی طرح پھول رہے ہیں, اور جن ممالک نے ان سے قرض لیے تھے انہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے, وہ اپنی جگہ پہ ویسے ہی کھڑے ہیں. یعنی نہ صرف یہ کہ ان کی اقتصادی صورتحال بہتر نہیں ہوئی ہے بلکہ ان کی اقتصادی صورتحال میں 35 سال کے مقابلے میں مزید خرابی واقع ہو رہی ہیں. ہمارا اپنا ملک اس کی شاید اچھی مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ ہمارا اپنا ملک مسلسل اس اعتبار سے, اقتصادی اسکیلز کے اعتبار سے پریشانیوں سے دوچار ہوتا چلا جا رہا ہے. مجموعی طور پر جو ہم اب یہاں پہ بہت زیادہ تفصیلی ڈسکشن میں نہیں جا پائیں گے, مجموعی طور پر جو ہم احساس کر رہے ہیں وہ یہ کہ نظام ظلم پر مبنی ہے. ظلم پر مبنی نظام میں لکھا ہوا ہے کہ ریسیشن آئے گا, لکھا ہوا ہے کہ ریسیشن آئے گا. وہ کس طریقے سے؟ میں آپ کی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ کھا رہا ہوں, کچھ نہ کچھ نہیں کھا رہا, ٹھیک ٹھاک کھا رہا ہوں. اچھا کب تک کھاؤں گا؟ جب تک آپ کو پتا نہیں چل رہا. اور اگر آپ کو پتا چلنا شروع ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ جیسے آپ کو پتا چلے گا آپ بغاوت کی طرف جائیں گے, آپ مقابلے کی طرف جائیں گے. اس موقع پر میرا حربہ کیا ہے؟ میرے سامنے دو راستے ہیں, یا میں آپ کو حق دے دوں گا, ظلم کو ترک کر دوں گا, دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں آپ کے اعتراض کو دبانے کی کوشش کروں گا. اعتراض کو دبانے کے لیے بھی کئی راستے ہیں. ایک راستہ یہ کہ میں طاقت کا استعمال کروں گا, ایک راستہ یہ ہے کہ میں اپنے ظلم کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو کسی اور مشکل میں پھنساؤں گا. جو میرا خیال ہے, میرا اندازہ ہے, وہ یہ کہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ایک خاص ظلم ہے, اور وہ ظلم وہی ہے جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا. یہ ظالمانہ نظام کچھ مدتوں کے بعد ہمیشہ ریسیشن دیتا رہے گا. یہ ظالمانہ نظام ہمیشہ ریسیشن دے گا. ہر 30-40 سال کے بعد, 50 سال کے بعد ایک ایسا دور آئے گا جب وہ دیکھیں گے کہ اس نظام کو مزید جاری رکھنا لوگوں کی آگہی کے ساتھ ممکن نہیں ہے. اس موقع پر یہ ریسیشن میں جائے گا. جب وہ ریسیشن میں جائے گا, اس ریسیشن سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے سارے ریکارڈز کو برابر کریں گے, سارے ریکارڈز کو برابر کریں گے. اس کی سادہ سی مثال خود ہمارا اسٹاک ایکسچینج ہے. جیسے مثلا کراچی اسٹاک ایکسچینج کچھ مدت کے بعد چڑھتا ہے, پھر ایک دفعہ چڑھنے کے بعد ڈاؤن سائڈ پہ جاتا ہے, ڈاؤن سائڈ پہ نیچے آتا ہے, پھر دوبارہ چڑھنا شروع کرتا ہے, پھر دوبارہ ڈاؤن سائڈ پہ نیچے جاتا ہے. اچھا یہ جو ہر دفعہ اوپر چڑھتا ہے نیچے جاتا ہے, تو وہ جو مین پلیئرز ہوتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں کیا؟ نہیں, مین پلیئرز اپنی جگہ پہ رہتے ہیں. یہ جو نیچے جاتا ہے اور اوپر آتا ہے, اس سے ان مین پلیئرز کو لاس ہوتا ہے کیا؟ نہیں, ان کو لاس نہیں ہوتا. تو یہ لاس کس کو ہوتا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے سرمایہ دار جو میرے اور آپ کی طرح کسی شیئر کی قیمت کو بڑھتا دیکھ کر اندر آتے ہیں اور اپنے پیسے کو ضائع کرنے کے بعد توبہ توبہ کرتے ہوئے باہر جاتے ہیں, اور جب دوبارہ چڑھ رہا ہوتا ہے تو دوبارہ استغفار کر کے اندر آتے ہیں, اور یہ لوگ ہیں جن کی جیب سے نکلتا ہے. اچھا یہ بیچارے بلک میں ہوتے ہیں, کئی کئی ہزار لوگ ہوتے ہیں, چھوٹا چھوٹا سرمایہ لے کر آتے ہیں, ان کے نکلنے پر کوئی آواز بھی نہیں نکلتی, تو یہ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں, دوبارہ دیکھتے ہیں, دوبارہ چڑھتے ہیں. ان کی زندگی اسی اتار چڑھاؤ کے اندر چلتی رہتی ہے, اور وہ جو مین پلیئرز ہیں وہ ہمیشہ کما رہے ہوتے ہیں. اچھا اب ریسیشن بھی آ رہا ہوتا ہے, وہ کما بھی رہے ہوتے ہیں, یہ غریب لٹ بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن اس امید پر ہوتے ہیں شاید کبھی ہمارا چانس بھی بنی جائے گا. اچھا ان میں سے کچھ بیچاروں کا چانس بن بھی جاتا ہے, بن بھی جاتا ہے. مثلا اگر فرض کیجئے ایک نیچے آنے پر 10,000 آدمی لوٹے, اور اگلی دفعہ اوپر آنے میں ان میں سے 25-30 آدمیوں کو بن بھی گیا, تو اسٹوری بننے والوں کی بنتی ہے, لوٹنے والوں کی نہیں بنتی. وہ جو اوپر آتے ہیں ان کی اسٹوری بنتی ہے کہ انہوں نے اسٹاک میں لگایا تھا, یہ پہلے ان کے پاس ایک گاڑی تھی اور اب جناب علی یہ ہو گیا ان کے ساتھ. اچھا اس کی اسٹوری نہیں بنتی کہ اس کے بےچارے کے 5,00,000 روپے گئے تھے, 5,00,000 روپے کی کیا اسٹوری بننی ہے. اور یہ 5,00,000 روپے جب 5,000 سے ضرب ہوتے ہیں تو یہ ہیوج اماؤنٹ بن جاتی ہے, لیکن اس کا کوئی کاؤنٹ نہیں ہوتا. پیچھے اذان کی آواز آ رہی ہے, درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. بھارت اس کی تشریح میں اس سے زیادہ وقت نہ لگاؤں. ہوتا معمولاً یہی ہے کہ ریسیشن آتا ہے, لوگ لوٹ جاتے ہیں, وہ دوبارہ چڑھ جاتا ہے اور اپنی جگہ پہ رک جاتا ہے. یہ نیچر ہے ڈیلیبریٹ ریسیشن کی. صحیح ہے, ہمارے خیال میں اس دفعہ یہ نہیں ہو رہا. یعنی اب ایک تو روٹ ہے وہ یہ کہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ڈیلیبریٹ ایک ریسیشن آنا ہی آنا ہے, چونکہ نظام ظلم کے اوپر مبنی ہے, لوگ لوٹتے رہتے ہیں, ایک موقع پر وہ بغاوت کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, کچھ نئے پلیئر اندر آ جاتے ہیں, ان نئے پلیئرز کو باہر نکالنے کے لیے, اپنے اکاؤنٹس کو بیلنس کرنے کے لیے ایک ریسیشن دیا جاتا ہے, یہ ایک روٹین ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ روٹین کا ریسیشن نہیں آ رہا. اس وقت جس ریسیشن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ روٹین کا ریسیشن ہے. یعنی جو میرا اپنا خیال ہے, پچھلے سال سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس نظام کا ایک انتہائی بنیادی جھٹکا ہے جو اس نظام کو خود برداشت کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اب میرا اپنا یہ خیال ہے دوسروں کے اوپر شفٹ کرنے کا زمانہ گزر چکا ہے. یعنی ہم یہ کہیں کہ وہ لوٹتے جا رہے تھے, اس کے بعد ایک موقع پر دیکھتے تھے کہ اب پبلک کھڑی ہو جائے گی, اس کو دھوکہ دینے کے لیے اس کو کسی مشکل میں مبتلا کرتے تھے, اس کے بعد پھر دوبارہ میدان کے اندر آ جاتے تھے. اب مشکل یہ نہیں ہے, اب انتہائی بنیادی اصولوں کے اوپر ضرب لگی ہوئی ہے, اور وہ جو بنیادی ترین پلیئرز تھے وہ خود خطرے کے اندر آئے ہوئے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ نیچر تو یہی ہے کہ ریسیشن آئے, ڈیلیبریٹ ریسیشن بھی آئے, لیکن یہ ریسیشن اس ڈیلیبریٹ ریسیشن سے ہٹ کر زیادہ طاقتور کام دکھا رہا ہے. لہذا کسی بھی پرانے ریسیشن کے مقابلے میں مدت بھی زیادہ ہے, ڈیپتھ بھی زیادہ ہے, مدت بھی زیادہ ہے اور گہرائی بھی زیادہ ہے. گہرائی زیادہ مطلب یہ کہ بہت زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اور بہت بنیادی لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. لہٰذا اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ آیا صرف مس مینجمنٹ ہے جس سے یہ ریسیشن آ رہا ہے, میں کہوں گا نہیں, ریسیشن کی ایک نیچرل سائیکل ہے, وہ آتا رہتا ہے, مس مینجمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے, نیچر آف سسٹم کی وجہ سے ہے. ہاں یہ ہے کہ کبھی ڈیلیبریٹ ہوتا ہے اور کبھی واقعی ایجاد ہو رہا ہوتا ہے. اس سوال کے ذریعے ہم کیا جواب دینا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ اوباما کے آنے سے چینج نہیں ہوگا. یعنی ہم دو توقعات کریں, نمبر ایک, اوباما آئے ہیں, مس مینجمنٹ ختم ہو گئی ہے, اب ریسیشن ختم, کیپٹلسٹ نظام اچھا ہو گیا, کیوں, ایک اچھا مینیجر آ گیا. اگر ہم اوباما کو اچھا مینیجر سوچ بھی لیں, اگر ہم سوچ لیتے ہیں, تو ہم یوں سوچیں کہ پہلے مس مینجمنٹ ہوئی جارج بش کے زمانے میں اور اس سے پہلے آنے والے لوگوں کے زمانے میں, اب ایک اچھی مینجمنٹ آئی ہے جو مخلصانہ کاموں کو انجام دے رہی ہے, اس کے نتیجے میں سب چیزیں صحیح ہوتی چلی جا رہی ہیں, مجھے یہ توقع نہیں ہے. ہاں اگر مسٹر اوباما آئیں اور وہ کیپٹلسٹ سسٹم کی نیچر کو چینج کر دیں, تب توقع ہے کہ شاید اس ریسیشن سے واقعی طور پر باہر آ سکیں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ایک آدمی ایک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آیا ہے اور اوپر آنے کے بعد اسی سسٹم کو توڑ کر ایک نیا سسٹم بنا دیتا ہے. اچھا یہ کم و بیش وہی چیز ہے جو ہمارے یہاں کی بعض دینی جماعتیں تصور کر رہی ہیں کہ ہوگا پاکستان میں. ہمارے یہاں کی دینی جماعتیں اسی امید پر انتخابات لڑتی ہیں نا کہ ہم انتخابات کی اکثریت کے ذریعے سے پارلیمنٹ میں جائیں گے اور پارلیمنٹ میں جانے کے بعد ایک انقلاب برپا کر دیں گے. صحیح ہے, اس ٹائپ کی چیز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں ایسا پاسبل نہیں ہے. جو سسٹم ہے اگر وہ اپنے اندر رہتے ہوئے کسی کو اوپر آنے کا موقع دے رہا ہے تو وہ ہرگز کسی ایسے کو آنے کا موقع نہیں دے گا جو اس سسٹم کے اوپر ہی کلہاڑی مارنے کی کوشش کرے گا. وہ اس سے بہت پہلے فلٹر کر سکتا ہے اس آدمی کو اور اس کی جگہ دوسرے آدمی کو لانے کی کوشش کر سکتا ہے. البتہ اس میں اور بھی آپشنز ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو ریسیشن ہے یہ سسٹم کی روٹس کے اندر لگا ہوا ہے, سرمایہ دار نظام کے ظلم کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس کو علیحدہ کرنے کا ہمارے لیے امکان نہیں ہوگا. ایک استحصال ہے جو لمبی مدت کا استحصال ہے اور وہ بار بار ہوگا, بار بار ریسیشن آئے گا. یہ ایک جڑ ہے ریسیشن کی. ایک اور مشکل بھی ہے یہاں پر, اقتصادی بحران کے ساتھ ساتھ جو معاشی ظلم ہے, معاشی ظلم کے ساتھ ایک سیاسی ظلم بھی ہے. وہ سیاسی ظلم خود اس اقتصادی بحران کا ایک سبب ہے. اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. صاحب ایک خاندان میں پانچ بھائی ہیں, پانچوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ کمائیں اور کھائیں, صحیح ہے. اب اس میں سے تین بہت کام کرنے والے ہیں, ایک قدرے نکما ہے, ایک بہت نکما ہے. صرف اس مشکل کے ساتھ کہ جو بہت نکما ہے اس کا خرچہ بھی زیادہ ہے, اس کی طاقت بہت زیادہ ہے. جو قدرے نکما ہے اس کا خرچہ ذرا کم ہے, طاقت تھوڑی کم ہے. اور جو بہت کارآمد ہیں ان کے پاس طاقت بالکل نہیں ہے, خرچہ بھی کافی کم ہے. یہ ہماری دنیا کی آج کل کی تقسیم ہے. اس دنیا کی ایک ایسی قوم ہے جس کو صرف عیاشی کرنی آتی ہے. بدقسمتی سے اس کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے, اس کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہے, کام پھر بھی نہیں جانتے. یہ امریکہ ہے. سب سے زیادہ خرچہ ہر قسم کے معاملے کے اندر ان کا ہے, چاہے دفاعی خرچہ ہو, چاہے مثلا تعطیلات چھٹیوں کے اوپر عیاشی کرنے کا خرچہ ہو, چاہے نارمل زندگی گزارنے کا خرچہ ہو. مثلا کون سی قوم سب سے زیادہ ماحول کو آلودہ کر رہی ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس ٹائپ کی قوم ہے. کون سی قوم سب سے زیادہ ویسٹ کریٹ کر رہی ہے, آپ کو پتا چلے گا کہ یہ لوگ ہیں. کون سی قوم سب سے زیادہ ہائپر کیلوریز کے مرض میں مبتلا ہیں, زیادہ کھانے کے مرض میں مبتلا ہیں, آپ کو پتا چلے گا یہی ہے. اچھا کون سی قوم سب سے زیادہ محنت کر رہی ہے, اب یہ ہرگز نہیں ہے. کون سی قوم سب سے زیادہ ایجادات کر رہی ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہی ہے, یہ ہرگز نہیں ہے. پہلے مشہور تھا کہ یہ ہیں, نہیں اب ہرگز نہیں ہے. یہ آپ کہیں گے نہیں ہم نے سنا ہے امریکہ میں رہنے والے فلاں پروفیسر کو فزکس کا نوبل پرائز ملا. میں بالاخص فزکس بول رہا ہوں. آخری 60 سال میں تقریباً ہر سال امریکہ میں رہنے والے کسی نہ کسی پروفیسر کو فزکس کا نوبل پرائز ملتا ہے, یا سول ملتا ہے, اکیلا مل رہا ہوتا ہے, یا شیئر میں مل رہا ہوتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ 60 سال میں جتنے بھی امریکہ میں رہنے والے پروفیسرز کو نوبل پرائز ملا ہے ان میں سے کوئی بھی اوریجنل امریکن نہیں ہے. کوئی بھی امریکن اوریجنل نہیں ہے, سب مائگریٹڈ لوگ ہیں. جرمنی سے آئے, یورپ سے آئے, ایشیا سے اٹھ کر آئے, ایسٹرن یورپ سے اٹھ کر آئے, ادھر ادھر سے آئے, کوئی بھی نیٹو امریکن نہیں ہے. واقعی جو امریکہ کے رہنے والے تھے آخری 60 سال کے اندر. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ قوم دنیا کے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہے اپنے خرچے کے ذریعے سے. صرف ایک مشکل ہے, اس کے پاس جتنی طاقت ہے اس کا کوئی برابری نہیں کر پا رہا. اچھا اب یہ کب تک چلے گی؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو نکما بھائی ہے اس کا خرچہ بے تحاشا ہے, کماتا کچھ نہیں ہے, تو کمائی کا اپنے خرچے پورے کہاں سے کرتا ہے؟ چھوٹے بھائیوں سے, وہاں سے لیتا ہے, پورے کرتا ہے. کب تک کرے گا؟ دنیا کے چھوٹے بھائیوں سے لے کر اس بگ برادر نے دس خرب ڈالر کا ڈیفیسٹ کریٹ کر لیا ہے. اب یہ سوچنا ہے یہ بات جائے گی کہاں تک, یہ بات کہاں تک جانی ہے. یعنی پوری دنیا اس کے ہاتھوں قرضوں کے بار میں دب گئی ہے. اس نے سب سے اتنا قرضہ لیا ہوا ہے کہ اس کے قرضوں کے نیچے پوری دنیا دب رہی ہے. یہ وہ سیاسی مشکل ہے ہمارے دنیا کے ساتھ. ریسیشن کی ایک بہت بڑی مشکل یہ سیاسی مشکل ہے کہ جو ریسیشن کا اصلی کاز ہے وہ دنیا کی طاقتور ترین قوم ہے. اس کے پاس ہر قسم کی سپورٹ موجود ہے اپنے ظالمانہ نظام کو بچانے کے لیے. لہذا آپ اقوام متحدہ سے عدل نہیں لے پائیں گے, آپ دنیا کی کسی ادارے سے اس کے خلاف عدل نہیں لے پائیں گے. اب اس کے ساتھ میں اور اس کی ظالمانہ حرکتیں کاؤنٹ کرنا شروع کر دوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اس سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کا اسرائیل کو سپورٹ کرنا، اس کا دنیا کے مختلف مظالم کو سپورٹ کرنا، یہ سب ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ یہ جو ظلم ہے یہ کب تک چلنا ہے؟ پوری دنیا اس ایک ظالم کی چکی میں پستی رہے گی، اقتصادی بوجھ کے تلے دبتی چلی جائے گی، آخر کب تک چلنا ہے؟ ریسیشن کا دوسرا بڑا کاز یہ ہے. اگر ان دو کاز کو ملا لیں، سرمایہ داران نے نظام کا معاشی ظلم اور موجودہ دنیا کا سیاسی ظلم، اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، آیا ایک سال کے اندر ان دو میں کوئی بہتری آئی ہے؟ ریسیشن اس وقت ختم ہوگا جب یا تو سب ڈوب جائیں گے اور امریکہ ایک بار پھر سب کے لوٹ کر سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ ہم تو ابھی زندہ ہیں لہذا ریسیشن ختم ہو گیا، یا یہ ختم ہوگا اور دنیا اپنے عادلانہ نظام کی طرف بڑھنا شروع ہوگی. میرا اپنا یہ خیال ہے ان دونوں مسائل کے اندر، چاہے وہ اقتصادی صورتحال ہو چاہے وہ سیاسی صورتحال ہو، کوئی بہتری حاصل نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے ریسیشن باقی رہے گا. اچھا ریسیشن کا موجودہ زمانہ، یہ تو مین کازز تھے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کیے. یہ میں نے اس لیے عرض کیے کہ کسی نہ کسی فورم کے اوپر اس ڈیپتھ کو ہمیں دینا ہوگا کہ یہ ریسیشن صرف ایک حادثہ نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے کہ جو پیش آ رہا ہے، یہ اس ظالمانہ نظام کا رزلٹ ہے، لہذا آپ اس کے ختم ہونے کی توقع اتنی آسانی سے نہ کریں. ریسیشن کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ میں اپنے سیمینار کے پہلے مین کوشچنز کی طرف آتا ہوں تاکہ اس بنیاد کے بعد ان تین کوشچنز کو ہم فارغ کر سکیں، نپٹا سکیں جس کو ہم نے چھیڑا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ریسیشن کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ہم چند اوپینینز بنا سکتے ہیں. کوئی بھی دنیا کے اندر یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ریکوری کے اسٹیج میں ہیں، اس کو کوئی نہیں کہہ رہا. اچھا ہم ریکوری کیسے کہتے ہیں؟ ریکوری یہ ہے کہ آپ ایک اپ سائڈ پر گئے، پھر ڈاؤن سائڈ پر آئے، اور ڈاؤن سائڈ پر آنے کے بعد اب دوبارہ آپ نارمل زندگی میں ترقی کر رہے ہیں. مثلاً ایسے عرض کریں، جیسے مثلاً ریسیشن سے پہلے آپ کی تنخواہ 10,000 تھی، ریسیشن آیا تنخواہ ڈوب گئی، ڈوبتے ڈوبتے 9,000, 8,000, 7,000, 6,000 تک گئی. اب 6,000 سے بہتر ہونا شروع ہوئی، پھر دوبارہ 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, اب ہو گئی 11,000. تو آپ ریسیشن سے پہلے کے مقابلے میں اچھی جگہ پر آ گئے. اس کو ہم کہیں گے ریکوری. آیا ریکوری شروع ہو گئی ہے؟ دنیا کا کوئی انالیسس یہ نہیں کہہ رہا کہ ریکوری شروع ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے سب معترف ہیں کہ ہم ریسیشن کے اندر ہیں، ریسیشن سے باہر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کب تک کہہ رہے ہیں کہ ریکوری شروع ہوگی؟ 2010 کے سیکنڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ وہاں سے ریکوری شروع ہو جائے گی، یعنی اپریل 2010 سے میڈیا پیپرز اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ریکوری شروع ہو جائے گی. تو اس بات کو تو سب ختم کر دیں، کسی کے ذہن میں نہیں ہے کہ ہم ریکوری کے اسٹیج میں داخل ہو گئے. نہیں، ریکوری کوئی نہیں ہے اس وقت. اچھا اب سوال یہ ہے، پھر سوال دو میں رہ گیا، ابھی پیک پر پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے؟ 6,000 سے کم نہیں ہوئی تھی تنخواہ، تو 6,000 ہو چکی ہے یا نہیں؟ ابھی میں توقع کروں کہ تنخواہ اور کم ہونی ہے. یہاں پر دو اوپینینز ہیں. ایک اوپینین یہ ہے جو اس وقت میڈیا کے اندر کامنلی دیکھی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب پیک ختم ہو چکا ہے، اب ریکوری، اب پیک کے بعد بہتری کا دور شروع ہو گیا ہے. صحیح ہے، امپروومنٹ آ رہی ہے. اچھا اس امپروومنٹ کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ یہ سب چیزیں، یہ وکیبلریز استعمال ہو رہی ہیں، لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس امپروومنٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس امپروومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈاؤن سائڈ میں اسپیڈ سلو ہو گئی ہے. ڈاؤن سائڈ میں اسپیڈ سلو ہو گئی ہے. آپ نے ایک ٹرم یقیناً اس زمانے میں دیکھ لی ہوگی، کانٹریکشن، کہ آپ کی اقتصادیات کا سکڑنا. ایک دفعہ ہوتا ہے سکڑنے میں تیز رفتاری تھی، ہر مہینے 0.1% پہ سکڑ رہی تھی، اب سکڑنے میں اسپیڈ کم ہو گئی ہے. ایک بچے کا وزن ہر مہینے 2 کلو گر رہا تھا، اس مہینے 2 کلو، اس مہینے 2 کلو، اچانک ایک مہینہ آیا وزن 2 کلو نہیں گرا ہے، 1.5 کلو گرا ہے. صحیح ہے. اچھا اب یہ امپروومنٹ ہے، ایک سنس میں امپروومنٹ ہے کہ بھئی پہلے 2 کلو گر رہا تھا، اب 2 کلو نہیں گرا ہے بلکہ 1.5 کلو گرا ہے. صحیح ہے، لیکن کیا واقعی امپروومنٹ ہے؟ نہیں، امپروومنٹ نہیں ہے، گرنے کی اسپیڈ سلو ہوئی ہے. جو اس وقت بہترین انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ کانٹریکشن کی اسپیڈ سلو ہو گئی ہے. کنٹریکشن کی سپیڈ سلو ہو گئی ہے، اس کو دنیا کہتی ہے امپروومنٹ آئی ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ امپروومنٹ آئی ہے. اب میں آپ کو چند مثالیں امپروومنٹ کی دے دیتا ہوں. اگر آپ نے مشاہدہ کیا ہو گزشتہ ہفتے کے اندر جرمنی اور اٹلی کے بارے میں رپورٹ آئی ہے کہ ان کی گروتھ 0.3% رہی ہے، ان کی گروتھ 0.3% رہی ہے. اچھا اب سوال یہ کہ 0.3% کیا یہ واقعی گروتھ ہے؟ ہمیں گروتھ کیسے جج کرنی ہوتی ہے؟ ہمیں کسی ملک کی نیٹ گروتھ جج کرنی ہوتی ہے اس کی پاپولیشن کی گروتھ سے مائنس کرنے کے بعد. مثلاً اگر ہمارا جیسا ملک ہے ماشاءاللہ آبادی کا اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ بڑا تیز رفتار ہے، 1.8 کے قریب سننے میں آتا ہے کہ 1.8% سے آبادی کا فلو بڑھ رہا ہے. اچھا اگر پاکستان میں اقتصادی ترقی ہو 2% تو نیٹ ترقی کتنی ہے؟ 0.2%. صحیح ہے. اچھا جرمنی اور اٹلی کے اندر گروتھ 0.3% اور کچھ بیان کی گئی ہے، آیا واقعی گروتھ ہے؟ تو وہ خود بھی کہہ رہے ہیں گروتھ نہیں ہے، جو سکڑ رہی تھی اس کی سپیڈ میں کمی آئی ہے. ہمارے سامنے اس وقت جو بہترین فیگرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. مثلاً امریکن جاب لیس، امریکن جاب لیس کے اندر اس سال کے سٹارٹنگ کے مقابلے میں آدھے کی کمی ہوئی ہے، صحیح ہے. لیکن کیا روٹین پر ہے؟ نہیں روٹین پہ نہیں ہے. فروری 2009 میں اگر 500,000 لوگ ایک مہینے میں جاب لیس ہوئے تھے تو پچھلے مہینے اچانک نظر آیا کہ صرف 2.5 لاکھ لوگ جاب لیس ہوئے. اچھا کیا روٹین میں 2.5 لاکھ لوگ جاب لیس ہونا صحیح ہے؟ نہیں، ہرگز صحیح نہیں ہے. لیکن اس پہ خوش ہیں کہ اسپیڈ کم ہو گئی ہے، اسپیڈ کم ہو گئی ہے. بس کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ریکوری ہو گئی. آپ کی تنخواہ پہلے 10,000 تھی ریسیشن سے پہلے، اب 11,000 ہو گئی. نہیں کوئی نہیں کہہ رہا. یہ گفتگو ساری اس بات میں ہے ابھی پیک آئے گا یا پیک گزر گیا ہے. یہ لوگ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پیک گزر گیا ہے. اچھا ہماری اوپینین کیا ہے؟ آپ کہیں گے یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ پیک ابھی آئے گا، کیونکہ آپ ڈرانے کے اوپر معمور ہوئے ہیں. نہیں، میرے ساتھ ایک اور مشکل ہے. میں یہاں پہ تھوڑا سا ٹرن کروں گا اپنے ڈسکشن کو ایک اور چیز کے اوپر جو ہمارا سیکنڈ کوشچن ہے، کون سے انڈیکیٹرز ریلائبل انڈیکیٹرز ہیں. ہمیں اس بات کو جج کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ میڈیا جو ہے یہ دھوکہ دینے کا ماہر ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اسٹیٹسٹکس بھی دھوکہ دینے کے ماہر ہیں. اسٹیٹسٹکس میں دھوکہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. مثلاً صاحب پاکستان میں غریب غربا کی تعداد کتنی ہے؟ فرض کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی ایکسٹریم پاورٹی 30% ہے. صاحب اگلے سال اسٹیٹسٹکس آئے کہ بھائی اس سال ایکسٹریم پاورٹی 22% رہ گئی ہے. کیوں؟ 8% لوگ غربت سے نجات پا گئے. نہیں، وہ کہتے ہیں اس دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے جو ریکوائرڈ اماؤنٹ تھی وہ کم کر لی ہے، تو معاملہ خود بخود حل ہو گیا، 8% کم ہو گئی ہے. مثلاً کراچی سے پنڈی ٹرینز پہنچتی تھیں، وہ ہمیشہ 4-5 گھنٹے لیٹ ہوتی تھیں. ہمارا ریلوے کا منسٹر آیا، اس نے کہا اگلے مہینے سے کوئی گاڑی لیٹ نہیں ہوگی. کیوں؟ اگلے مہینے سے پہنچنے کے ٹائم میں 4 گھنٹے کا اضافہ کر دیا، حل ہو گیا معاملہ. اسٹیٹسٹک سے کھیلنا بہت آسان کام ہے. مثال کے طور پر آپ کے ملک کی جی ڈی پی ہے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر مثلاً کوئی مجھے کہے بھائی آپ وزیر اقتصاد بن جائیں، ایک سال میں جی ڈی پی بڑھا دیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بہت ہی آسان کام ہے. پتہ نہیں ہمارے وزیر اقتصاد نے اس کو سنا یا نہیں سنا، تو وہ یہی کر ڈالیں گے. ایک سال میں بڑھ سکتی ہے. وہ کیسے؟ یورپ میں مرد اور عورت دونوں کام کرتے ہیں، تو خاتون جو سیلری لے رہی ہوتی ہیں وہ ملک کی جی ڈی پی کا حصہ ہوتی ہے، وہ تنخواہ لیتی ہیں آفس میں جا کر. اچھا وہ گھر میں کام کرتی ہیں، پھر وہ گھر میں کام نہیں کرتی ہیں، ان کے مثلاً کپڑے فرض کر لیتے ہیں لانڈری سے دھل کر آ رہے ہیں، صحیح ہے. اچھا ہمارے یہاں یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ گھر کے کام خواتین. تنخواہ لے رہی ہیں؟ نہیں. جی ڈی پی میں کاؤنٹ ہو رہا ہے؟ نہیں. تو ایک اچھا سورس یہی ہے، اگلے سال کی جی ڈی پی کاؤنٹ کیجیے اور جتنی خواتین گھر میں کام کر رہی ہیں ان سب کو جی ڈی پی میں کنورٹ کر لیجیے، آپ کی جی ڈی پی شوٹ کر جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اسٹیٹسٹک سے کھیلنا بہت آسان ہے. اب یہ کہ اس دنیا کے اندر بہرحال بہت سارے ادارے ایسے بنے ہوئے جو اسٹیٹسٹکس کے اس کو اسٹینڈرڈائز کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کھیلنا کھالنا بند کرو، صحیح طریقے سے اسٹیٹسٹکس لاؤ تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن معمولاً ایسا نہیں ہوتا. اچھا اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یوں اندازہ ہو رہا ہے کہ جو دنیا کے مین پلیئرز ہیں وہ ہر روز ایک اچھی خبر اور چند دنوں کے بعد ایک آدھ بری خبر دے کر لوگوں کو اس میں کنفیوز کر رہے ہیں. کہ بہتری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، وہ اس میں کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا وہ کنفیوز کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کو لوگوں کی بچت کو بازار میں دیکھنا ہے جس کو لوگوں نے سنبھال کے رکھ لیا اپنے پاس. جیسے ہی ریسیشن آتا ہے لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ جتنی ایکسٹرا ایکسپینڈنگز ہوتی ہیں اسپینڈنگ وہ سب کی سب روک لیتے ہیں، سارے ایکسپینسز روک لیتے ہیں. مثال کے طور پر اس سال جون جولائی میں فرض کر لیتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں بہت کم لوگ چھٹیوں پہ گئے ہوں گے گھومنے پھرنے کے لیے. کیوں نہیں گئے ہوں گے؟ ان کو دو تین خطرے ہوں گے. وہ ایک تو یہ خطرہ ہوگا کہ بھائی یہ جو ابھی جاب چل رہی ہے اس کا نہیں معلوم یہ نومبر دسمبر تک بھی چلے گی یا نہیں چلے گی، تو ہم بجائے یہ کہ جون جولائی میں باہر جا کر خرچہ کر کے آئیں اس پیسے کو تھوڑا سا بچا کے رکھ لیں تاکہ اگر خدا نہ کرے جاب نکل گئی تو کام آئے گا، ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بھائی پہلے چھٹی لینے کے لیے دھڑلے سے کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم 20 دن کی چھٹی پہ جا رہے ہیں، ان کو پتا ہے اگر اس دفعہ ہم نے یہ حرکت کی تو انہوں نے باہر نکال دینا ہے، باہر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں فوراً اندر آ جائیں گے ہماری جاب ہاتھ سے جائے گی. ٹھیک ہے، تو بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر جیسے ہی کرائسس آتا ہے لوگ اپنے خرچے بند کر دیتے ہیں. امریکن سسٹم کے اندر یہی ہو رہا ہے، لوگوں نے خرچے بند کر دیے ہیں، پرسنل جو ان کی اسپینڈنگز تھی اس کو وہ لیسٹ کے اوپر لے آتے ہیں. اچھا جیسے یہ کام حاصل ہوتا ہے اگر کرائسس پہلے ہی آ رہا ہو تو اس کے اندر اسپیڈ کئی گنا تیز ہو جاتی ہے، چونکہ اکنامیکل مشینری جو ہوتی ہے وہ رکنا شروع ہو جاتی ہے. گورنمنٹ کا جو سب سے زیادہ زور ہوتا ہے وہ لفظ بھی وہی استعمال کرتے ہیں اسٹیمولس پیکیج، ان کا کام یہ ہوتا ہے لوگوں کو تشویق دلائیں کہ آپ جو ہاتھ روک رہے تھے آپ ہاتھ نہ روکیں، آپ خرچ کر لیں. اچھا اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی آپ فرض کریں ہم آپ کے تشویق دلانے پر آپ پر اعتماد کرتے ہوئے خرچ کر لیتے ہیں اور کرائسس رہ گیا، پھر کیا ہوگا؟ آپ مارے جائیں گے، صحیح ہے؟ اب گورنمنٹ کی پوری جدوجہد یہ ہوتی ہے لوگوں کو یہ اعتماد دلائے کہ کرائسس میں اتنی شدت نہیں ہے، اب آپ روٹین پر واپس آ جائیں. اس خاطر کانفلکٹنگ نیوز دینے پر مجبور ہے خبروں کو گھما پھرا کر کانفلکٹنگ دیں. کیوں؟ تاکہ لوگ یہ سوچیں کہ اب حالات میں بہتری ہے، اب حالات میں بہتری ہے. اچھا ایک اثر ایک اور چیز کا بھی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. سمجھنے کے لیے یوں سوچیے جیسے میرا ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے اور میں بری طرح قرضے میں جکڑ گیا ہوں. جیسے جیسے میں قرضے میں جکڑتا جا رہا ہوں تو جو لوگ مجھے پہلے کریڈٹ کے اوپر چیزیں دے رہے تھے انہوں نے روکنا شروع کر دی. تو مثال کے طور پر کوئی پیکٹ آ رہے تھے میرے پاس، فرض کر لیجئے کہ چائے کے پیکٹ آ رہے تھے جو میں شیلفز کے اندر لگا رہا تھا، تو وہ جو اس کا سیلز مین تھا اس نے دیکھا بھائی اس کے اوپر بہت جمع ہو گیا ہے اب اس کو دینا بیکار ہے، اس نے روک لیا، ایک شیلف خالی ہو گیا، دوسرا شیلف خالی ہوا، تیسرا شیلف خالی ہوا. اب ذرا جیسے جیسے شیلف خالی ہو رہے ہیں میری سیل بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، صحیح ہے؟ اور میں اور کرائسس کے اندر جاتا چلا جا رہا ہوں. اب میں نے اس موقع پر کیا کیا کہ ایک آدمی کو پکڑا، اس سے کہا کہ بھائی میرے پاس جو بزنس ہے میں اس کے شیئرز بیچنے کو تیار ہوں، تم میرے ساتھ پارٹنرشپ میں آ جاؤ، صرف یہ ہے کہ تم 20 لاکھ روپے انویسٹ کر دو. تمہیں پتا ہے میرا ڈپارٹمنٹل اسٹور چلنے والا ہے، 20 لاکھ روپے ڈالو، یہ میرا اسٹور بھر جائے گا، یہ چلے گا اور تمہارے پیسے بھی نکل آئیں گے، میں بھی مرنے سے بچ جاؤں گا، تمہارے لیے بھی کمانے کا ایک ذریعہ ہے. تو اب جناب میں نے 20 لاکھ روپے اس میں انجیکٹ کر دیے. اچھا اسٹور بھرے گا یا پھر خالی رہے گا؟ ابھی تو بھر جائے گا نا، اب تو بھر جائے گا. اچھا اگر ریسیشن اندر سے نہیں ہے باہر سے ہے، اب کیا ہوگا؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرے اسٹور میں خالی ہونے کی وجہ سے لوگ نہیں خرید رہے ہیں، اصل لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہے. تو اب 20 لاکھ کے اس جھٹکے سے میرا ڈپارٹمنٹ اسٹور دوبارہ بھر جائے گا، اور اب جو اندر دیکھنے والا وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اس کی صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے، اور 4 مہینے بعد کیا ہونا ہے؟ اس نے پھر وہیں پہنچنا ہے، صحیح ہے؟ میری بددینانہ نظر یہ ہے کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. جارج بش نے جاتے جاتے $1 ٹریلین انجیکٹ کیا ہے، مسٹر اوباما نے آنے کے بعد $1 ٹریلین لگایا ہے، $2000 ارب اس اکانومی کے اندر لوگوں سے لے کر انجیکٹ کیے گئے ہیں. یہ کچھ امپروومنٹ ضرور دکھائے گا، اتنی امپروومنٹ دکھائے گا کہ کانٹریکشن کا ریٹ کم ہو جائے، سکڑنے کا ریٹ کم ہو جائے. یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ امپروومنٹ ریئل ٹرم کے اندر امپروومنٹ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سارا بیک گراؤنڈ میں رکھ کے اب کن علامتوں پر اعتماد کریں؟ آیا اسٹیٹسٹکس کافی رہیں گے ہمارے لیے؟ مثلا کن بات کی اسٹیٹسٹکس؟ ٹیمپرری سلو ہو گیا جابلیس ہونا، जॉबलेस होना स्लो हो गया है, अब ये सोचना पड़ेगा ये टेम्पररी स्लो हुआ है या रियल टर्म में स्लो हुआ है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो गया है, $2 trillion खर्च किया है, अरे कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अच्छा अब करना क्या है फिर, किस बात पर एतमाद करें कि ये स्टैटिस्टिक्स, ये सूरत हाल सही होने की तरफ जा रही है। मेरा अपना ये ख्याल है जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूं, इनका कहना यह है कि अप्रैल 2010 में रिसेशन एंड होगा और तनख्वाह 11,000 होगी, रिकवरी शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल में हमें 2010 के अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले दावे हैं सर, उससे पहले सिर्फ दावे हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि रिकवरी असली है, इंप्रूवमेंट ओरिजिनल है और हम वाकई पहुंच रहे हैं। हमारा अपने एक ख्याल है कॉस्मेटिक है, $2 trillion इंजेक्शन का एक असर है, जो एक बीमार को अचानक बहुत हैवी डोज मल्टीविटामिन का इंजेक्शन लगा दिया गया तो वो खड़ा हो गया और कह रहा है मैं तो सही हो गया। थोड़ी देर इंजेक्शन का असर खत्म होने दो, उसके बाद देखेंगे असल में हुआ क्या है। तो मेरा अपना एक ख्याल है कि 2010 के पहले क्वार्टर को गुजर जाने दें, यानी उस वक्त तक हमें इंडिकेटर्स को चेक करना होगा, कोई ओपिनियन नहीं बना पाएंगे हम दिसंबर 2009 तक, यकीनन कोई ओपिनियन नहीं बना पाएंगे, सिर्फ इसी शशोपन में रहेंगे कि ये सही हो रहा है या टेम्पररी फेज है। मेरा अपना ही ख्याल है असल असल पोजीशन 2010 से वाकई सामने आना शुरू हो जाएगी, सही जो हमें इंडिकेटर्स मिलने चाहिए वो 2010 के शुरू में मिलने चाहिए। और अगर हम बहुत गहराई के साथ देखेंगे तो हमें इस दरमियान में भी असरात मिलते रहेंगे। मसलन अगर आपको यह नजर आ रहा है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है, मसलन चलिए एक निशानी बहुत बड़ी, अमेरिका का कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है, जॉबलेस का रेट डिक्रीज हो रहा है। अच्छा जॉबलेस का रेट डिक्रीज कैसे होता है उसकी दास्तान भी अर्ज करता चलें। पिछले साल नहीं, इस साल फरवरी के महीने में मैं दुबई में था, वहां की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जो एमबीए करवा रही है उसका जो इस साल का बैच था उसका एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने कहा कि मैंने रिसेशन के बारे में पढ़ा है, मेरी यूनिवर्सिटी के पिछले बैच को अभी तक जॉब नहीं मिली है। ठीक है, उसकी यूनिवर्सिटी का पिछला बैच जो अगस्त में फारिग हुआ था, अगस्त 2008 से लेकर फरवरी 2009 तक उसको जॉब नहीं मिली है। ठीक है, कहने का अब हम लोग परेशान हैं कि हम अगस्त 2009 में फारिग होंगे हमारा क्या होगा, पिछले वालों को जॉब नहीं मिली अभी तक। ठीक है, मई 2009 में ये स्टूडेंट मुझे फिर मिला, कहने का अच्छी न्यूज ये है कि उनको जॉब मिल गई है, पिछले बैच को जॉब मिल गई है, शायद जो लग रहा है कि दुबई बेहतर हो रहा है। अच्छा अब मैंने उसे पूछा कि देखो डियर सिर्फ ये काफी नहीं है कि जॉब मिली है, ये देखो उनको जॉब मिली कैसे है। कहने का हाँ खतरनाक बात यहां पर है, उनको जॉब मिली है पुराने मैनेजर्स को निकाल कर। ठीक है, जो पुराने मैनेजर्स इनसे 3-3 गुना तनख्वाह ज्यादा ले रहे थे उनको निकालकर न्यू को बैजेस को लाया गया है। ठीक है, अच्छा ये इंप्रूवमेंट की निशानी है, इंप्रूवमेंट की निशानी नहीं है, ये परफेक्ट निशानी इस बात की है कि डाउनसाइड जारी है, डाउनसाइड चल रहा है अभी। क्यों असल लॉयल्स को क्यों निकाला गया, जो इतना वफादार है आपके सिस्टम का, इतना सीनियर है, 3 times उसकी सैलरी आप अभी तक दे रहे थे पिछले महीनों तक, आपने उसे बाहर क्यों निकाला है? नेचुरली इस वजह से कि आप उसकी कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और आप निकालने के बाद फ्रेश को इंजेक्ट कर रहे हैं इस वजह से कि आपके पास इसके सिवा कोई चारेकार नहीं है कि आप इस काम को करें। ये वो गेम है जो हो सकता है और उसके जरिए से बहुत सारी चीजों को ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो मैं जॉबलेस के रेट के ऊपर बहुत ज्यादा खुशबीन नहीं हूं कि इससे हमें कोई बहुत सूरत हाल वाजे मिलेगी। मसलन एक से सूरत हाल मिल सकती है, मुसलसल नजर रखें इस बात के ऊपर अमेरिका में बेघर होने वालों की तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है, इस पर नजर रखी जा सकती है। अमेरिका में इस क्राइसिस के नतीजे में बहुत सारे लोग बेघर हुए हैं, उन्होंने पार्क्स के अंदर पनाह ली है, उन्होंने टेम्पररी शेल्टर्स के अंदर पनाह ली है। ठीक है, मुसलसल देखिए इनकी तादाद कहां पहुंच रही है, आया वो जो टेम्पररी सिटीज बने हैं, शेल्टर्स बने हैं, वो सब खत्म हो गए हैं। अगर जनवरी 2010 के बाद टेम्पररी शेल्टर्स खत्म हो रहे हैं, लोग घरों को वापस जा रहे हैं, अब लोग इस तरह की बेघरी के अंदर मुब्तला नहीं हो रहे हैं, اس کا مطلب ہے کہ اکانومک سسٹم جو ہے وہ ورک کرنا شروع کر رہا ہے، لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ امپروو ہو گیا ہے، اب ان کو اس قسم کی مصیبت پہ رہنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. لیکن اگر دیکھتے نہیں، وہ ٹیمپرری شیلٹرز اپنی جگہ پر ہیں، لوگ وہیں پہ رکے ہوئے ہیں، بلکہ اضافہ بھی ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ معرکہ خراب ہو گیا ہے، یہ سدھرنے والی چیز نہیں بنے گی. پھر ایک اور امپروومنٹ کی مثال دے سکتے ہیں، یہ دیکھیے گا کہ امریکہ کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کی پوزیشن امپروو ہو رہی ہے یا کم، جیسے پہلے خراب تھی ویسی ہی خراب ہے، اس وقت بہت خراب ہے. اس وقت امریکہ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی پوزیشن بہت خراب ہے. اگر یہ ایسے ہی خراب ہے، اس کا مطلب ہے اس ملک کی اکانومی گروتھ نہیں کرے گی، یہ ملک بیٹھ رہا ہے اور یہ بیٹھ جائے گا. اگر ان کے اندر امپروومنٹ آ رہی ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں، اس وقت قطعاً نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے اس ملک نے نہیں بچنا ہے، اس ملک نے ڈوبنا ہے. اچھا، اس ملک میں ڈوبنا اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کم سے کم 25% اکانومی اس ملک کے اندر ہے، اس کے ڈوبنے کا مطلب ہے کہ ورلڈ اکانومی سروائیو کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ چند چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ نظر رکھ سکتے ہیں، اور اس ٹائپ کی چیزوں پر، تاکہ آپ میڈیا کے دھوکے میں نہ پھنسیں. ایک بات میں آپ سے التجان کہوں گا، میڈیا سے زیادہ نیوز لیں، انالیسس اپنا کریں، میڈیا سے نیوز سے زیادہ مت لیں. میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے، یہ آپ کے اور میرے دماغ کو ڈائریکشن دیتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں جدید دور کے فرعونوں کی بہترین مثال ہے. فرعون کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا. یعنی وہ کہتا تھا خدا میں تمہیں بتاؤں گا تمہارا خدا کون ہے، اور میں جو دیکھتا ہوں تو خدا میں ہوں. بھائی میڈیا کی بہترین مثال یہی ہے. یہ کہتے ہیں تم دماغ استعمال نہ کرو، ہم دماغ استعمال کریں گے، ہم تمہیں بتائیں گے کیسے سوچو. آپ اس مصیبت میں مت پھنسیں. نیوز سے زیادہ مت لیں، صرف نیوز لیں، انالیسس مت لیں. اور ان کے نیوز میں بھی کاٹ چھاٹ کرتے رہیے، تاکہ وائٹ اور بلیک کو آپ ڈسٹنگوش کر سکیں. تو یہ ہمیشہ گرے دے گا، اس کے گرے میں سے وائٹ اور بلیک نکالنا آپ کا کام ہوگا. اس کو نکالتے رہیے تاکہ آپ ایک صحیح انالیسس تک پہنچ سکیں. آخری سوال، رائے حل کیا ہے؟ اب تک ہم نے دو سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. پہلا سوال یہ تھا کہ موجودہ صورتحال کیا ہے بحران کی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا میرے پاس آپٹیمزم نہیں ہے، میرے اندر پیسیمزم ہے، میں اس کو اچھا نہیں دیکھ رہا. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اپریل 2010 تک ٹرو پکچر سامنے آ جانی چاہیے، اس وقت تک ویٹ کرنا پڑے گا. کم از کم جنوری 2010 کے بعد صحیح پکچر ہمارے سامنے ریفلیکٹ ہوگی. عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ روٹس معاشی ظلم کے اندر ہیں، روٹس سیاسی نظام کے اندر ہیں. اشارتاً ایک بات اور عرض کرتا چلوں تاکہ ہم بالکل آگے نہ چلے جائیں. مثلاً ایران کا ایٹمی انرجی حاصل کرنا، یہ امریکہ کے ظالمانہ نظام کے مقابلے میں ایک تھریٹ ہے، ایک ٹرو تھریٹ ہے. وہ اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیں گے، قطعاً برداشت نہیں کریں گے کہ ایران ایٹمی توانائی حاصل کرے، کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے. کتنے عرصے تک صبر کر سکتے ہیں، کتنے عرصے تک دیکھ سکتے ہیں کہ ایران اتنی تیزی سے ترقی کرے؟ میرا اپنے خیال ہے یہ لوگ اگلے سال کے اینڈ تک برداشت نہیں کر سکتے، یہ لوگ نہیں کر سکتے اس کام کو. ان کی معاشی صورتحال خراب ہو رہی ہے، ان کی سیاسی صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے. انہوں نے جو فرنٹس 5 سال پہلے کھولے تھے، ان فرنٹس کو جارج بش کے جانے پر بند ہو جانا چاہیے تھا، وہ فرنٹس اپنی جگہ کے اوپر رکے ہوئے ہیں. افغانستان سالو نہیں ہوا ہے ان سے، عراق ان سے سالو نہیں ہوا ہے، اور یہ دونوں فرنٹ کھلے تھے ایران کی خاطر، ایران قطعاً ان سے سالو نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بالکل اپنی جگہ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. یہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو کب تک برداشت کریں گے؟ اس اقتصادی صورتحال کے ساتھ اگلے سال کے اینڈ تک برداشت نہیں کریں گے، اگلے سال کے اینڈ تک برداشت نہیں کریں گے کہ ایران کی طاقت اتنی بڑھ جائے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. میں نے زاویہ پروگرام کے اندر تفصیل سے اس بات کے اوپر اشارہ کیا کہ بیان کیا اس کو، کہ جتنے فرنٹس انہوں نے کھولے تھے اس کو پھنسانے کے لیے، اس میں ایران کو فتح مل رہی ہے، وہ اس بات کو برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے عراق کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے وہاں پر 6 سال اپنا وقت لگایا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو عراقی گورنمنٹ ہے وہ پرو ایرانی ہے، جو عراقی پاور بن رہی ہے وہ پرو ایرانی ہے. یہ لوگ لوز کر رہے ہیں بیٹل کو، یہ لوگ اپنے محاذ کے اندر بری طرح شکست کھا رہے ہیں، یعنی خرچہ یہ کر رہے ہیں، آدمی ان کے مر رہے ہیں، دنیا میں بدنامی ان کو مل رہی ہے، باٹم لائن پہ ریزلٹ ایرانیوں کو کیش ہو رہا ہے. یہ اس معاملے کو بہت اچھی برداشت نہیں کر سکتے، زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے. تو اور دوسری طرف سے مثلا جو انہوں نے کوششیں کی ہیں ایرانی نظام کو ٹاپل کرنے کی یا اس میں گڑبڑ کرنے کی، وہ ہم نے اور آپ نے دیکھی ہیں، اور میرا اپنے خیال ہے کہ اس کے ریزلٹس پازیٹو رہیں گے بعد میں. بہرحال تو روٹس اپنی جگہ پر ہیں، نشانیاں کون سی ہیں، سمپٹمس کون سی ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. امپروومنٹ کا چانس میں نے آپ کو بتایا، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے جنوری 2010 کے بعد آنا چاہیے، اس وقت ہمیں ہوشیاری سے دیکھنا پڑے گا، امپروومنٹ آتی آئے ورنہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گی بات. اچھا رائے حل کیا ہے؟ اچھا اس رائے حل سے پہلے میں اشارہ کر لوں اپنی اس سابقہ تقریر کے اوپر جس کے اندر جو میں نے رائے حل دیا تھا تو میرا نام بھی بدل گیا اس کی وجہ سے، اور میں بہت ساری جگہوں کے اوپر بدنام ہو گیا بکریوں اور زراعت کے نام پر. اچھا مجھے وہ بدنامی قبول ہے، مجھے وہ بدنامی بہت اچھی طرح قبول ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے یقیناً پاکستان کی اکانومی کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بیان کیا، انفارچونیٹلی میں اس تقریر کو نہیں سن پایا ہوں، لیکن میں تقریباً سکون سے کہہ سکتا ہوں کہ یعنی اب میرے جیسا آدمی کم سے کم یہ کہے گا کہ ہم نے گزشتہ ایک سال میں پاکستان کو ڈبونے کی بھرپور کوشش کی ہے، پتہ نہیں کیوں خدا نے پھر بھی بچا لیا ہے، ہم نے بھرپور کوشش کی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو دو تین فصل آخری بمپر کراپس آ رہی ہیں، اگر یہ نہ آتی ہماری صورتحال بہت زیادہ تباہ کن تھی. اور آپ اس میں اسٹیٹسٹکس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ کتنی آؤٹ پٹ دے رہا ہے، جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ کتنا آؤٹ پٹ دے رہا ہے، اور یہ جو کراپس اچھی آ رہی ہیں اس کا ریزلٹ کس حد تک ہمیں بچانے میں کامیاب ہوا ہے. یعنی جو میرے ذہن میں اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں، بتائیں ان سے تائید اور لینی پڑے گی، وہ یہ کہ اس وقت ہماری گروتھ کے کم از کم 30% کی ساری ذمہ داری ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر ہے، کہ اگر وہ ذرا سا بھی خرابی دکھائے تو ہماری گروتھ کا ستیہ ناس ہو جائے گا اور ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. بہرحال خدا کا شکر ہے ہم اس وقت اس مصیبت سے بچے ہوئے ہیں اس وقت تک جو اس اقتصادی بحران کے نتیجے میں پاکستان میں آ سکتی تھی. شاید اس کے بچنے کا ایک اور سبب یہ تھا کہ ہم اس اکنامیکل سسٹم کے اندر اتنے زیادہ انٹیگریٹڈ نہیں تھے جتنا زیادہ یورپ اور امریکہ کے مثلا نارتھ امریکہ کے ممالک تھے. تو ہم چونکہ اس سسٹم کے اندر بہت زیادہ انٹیگریٹڈ نہیں تھے انٹرنیشنل اکانومی کے اندر اور انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم کے اندر، اس وجہ سے ہمیں بچنے کا تھوڑا سا چانس ملا ہوا ہے. اچھا اس وقت میری بہترین دعا یہ رہتی ہے کہ خدایا گورنمنٹ کو اتنی عقل دے دے کہ وہ کچھ نہ کرے. اللہ کرے کہ گورنمنٹ کو اتنی عقل مل جائے کہ یہ کچھ نہ کرے، کیونکہ اگر یہ کچھ کرتی ہے تو یہ جہاں کچھ کرتی ہے وہاں خراب کر دیتی ہے. تو اگر یہ کچھ نہ کرے تو جو چل رہا ہے وہ اچھا چل سکتا ہے، وہ اچھا بچ سکتا ہے. ابھی بھی میں کہوں گا ہم احتیاط کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں، اپنی بہت ساری مصلحتوں کو بچانے کا اس وقت جو واحد راستہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، اپنے لیے ایک سیمی انڈیپینڈنٹ سسٹم کریٹ کریں. سیمی انڈیپینڈنٹ سسٹم، ظاہر ہے کہ ہم فلی انڈیپینڈنٹ سسٹم کریٹ نہیں کر پائیں گے، کم سے کم اتنا سیمی انڈیپینڈنٹ سسٹم ہمارے پاس کریٹ ہو جائے کہ جس کے اندر اگر ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنستے ہیں تو ہمارے پاس زندگی گزارنے کے لیے وسیلے موجود ہوں. میں جب سے وہ تقریر کی تھی اس کے بعد سے اب تک بہت ساری سٹوریز دیکھ چکا ہوں، بہت ساری سٹوریز سنتا رہتا ہوں، اور آپ بھی یقیناً معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان جس مہینے جاب لیس ہوتا ہے اس کے اگلے مہینے سے بچوں کی فیس جانا بند ہو جاتی ہے، فلاں چیز بند ہوتی ہے، فلاں چیز بند ہوتی ہے، اور 3-4 مہینے کے اندر وہ آدمی روڈ کے اوپر آ جاتا ہے، مانگتا پھر رہا ہوتا ہے. یہ سٹوریز میں گزشتہ چند مہینوں سے بہت دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں. اس کا راستہ صرف یہی ہے کہ اتنے سیمی انڈیپینڈنٹ سسٹمز ہوں کہ جن کے اندر ہم اس مصیبت سے بچ سکیں کہ جیسے ہی جاب جاتی ہے بے عزتی کا ایک ڈھیر ہمارے کندھوں کے اوپر آ جاتا ہے. اور حتی الامکان کوشش کریں کہ کمپلیکیٹڈ فائنینشیل سسٹم سے باہر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. مثلا میں ابھی بھی ریکمینڈ کروں گا، اور اب تو التجا ہی کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ ٹائم بہت کم ہے، خدا نہ کرے اگر یہ سب صحیح ہونا ہے یعنی جو جو میں سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہونا ہے، تو ہمارے پاس ٹائم بہت جا چکا ہے، بہت حد تک جا چکا ہے. میری ابھی بھی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے لیے سیمی انڈیپینڈنٹ سسٹم کریٹ کریں. سیمی انڈیپینڈنٹ سسٹم وہ ہوتا ہے سسٹم جس کے اندر آپ کچھ کیلوریز جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اتنی کیلوریز جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ باہر سے خریدے بغیر زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں. اس سے آپ کی ساری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، لیکن کم از کم اتنی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ کسی مصیبت میں پڑیں تو آپ کو بھوک کی خاطر ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. صحیح ہے. الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے بہت تجربے بھی کیے اس کے بعد. بس ایک دوست نے بیان کیا کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے گھر کے اندر کچھ جانور پالنے کی کوشش کی، اور بڑے اچھا بہت یونیک چیزیں بھی لوگوں نے کی، بہت زبردست کام بھی کیے. مثلاً ایسے ہی میں عرض کرتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی دیکھیں کہ کس طرح سے لوگوں نے کیا ہے. ایک صاحب نے تجربہ کیا کہ اگر میں گھر میں بکریاں پالتا ہوں تو ہوتا کیا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کو جو کھلانے کا خرچہ ہے گھاس کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک انیشیٹو لیا اور انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو فروٹ جوس بیچ رہے ہوتے ہیں، پھلوں کے جوس بیچ رہے ہوتے ہیں، ان سے وہ ٹریش لے لیا. مثلا سیب کا جوس نکلنے کے بعد جو ٹریش ہے وہ لے لیا، اس ٹریش کو خشک کر کے وہ جانور کو دیا. تو جو جانور کا پر ویک ویٹ بڑھنا چاہیے تھا وہ اس سے کہیں زیادہ اسپیڈ سے وزن بڑھا ہے اس کا، اور یہ ان کا کامیاب تجربہ کئی مہینے سے چل رہا ہے. تو اچھا وہ ٹریش ہوتا ہے جوس والوں کے لیے، وہ مہنگا بھی نہیں ہوتا، جبکہ گھاس جو ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے شہر کے اندر. تو اس طرح ایک ایسی چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں آئی. اور کچھ دوستوں نے واقعی محنت کی، مثلا میں کچھ دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی ریئل جابس چھوڑی ہیں اور جا کے فارمنگ کے اندر جو ہے وہ اپنے انویسٹمنٹ کی ہے، اور ریئل ٹرمز میں انہوں نے اپنے لیے کامیابی حاصل کی ہے، بنجر زمینوں کو آباد کیا ہے اور اپنے لیے پیسہ بنانے کی کوشش کی ہے. بلکہ کچھ دوستوں نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا سمجھ لیں انویسٹمنٹ فارم سی بنانے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں سے چھوٹے چھوٹے انویسٹمنٹس لے کر وہ اتنا ان کو ریٹرن دیں کہ جو بینک کے ریٹرن سے بہرحال بہت زیادہ امپروولڈ ہو اور بہت زیادہ بہتر ہو. بہت سارے کام ہوئے ہیں اور جو ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے اس کو ہم دوبارہ دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے کہ ہم مسلسل اس فکر کے اوپر باقی ہیں اور اس کو مسلسل ایکسپینڈ کیا ہے، اور ہمیں کبھی ایک لمحے کو بھی افسوس نہیں کرنا پڑا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے. الحمدللہ کامیابی بھی ہے اور اس کے اندر ہم مطمئن بھی ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے خیال میں موجودہ حالات میں بہترین کرنے کا کام ہے جو کیا جا سکتا ہے. بہرحال میرے عرائض یہاں پر اختتام پذیر ہوئے. تقریباً 50 منٹ ہم نے بولنا تھا، ہم نے سوچا تھا کہ 50 منٹ ہم بول چکے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد جو آپ کے سوال جواب وغیرہ ہوں گے اس کے اندر جو ٹاپکس رہ گئے ہیں ان کو مزید ڈسکس کیا جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.